جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور اس شاکان رمضان یعنی مومنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اس کی آمد، اور جتنا رمضان سے قریب ہوتے جاتے ہیں تو دلوں کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ان گھڑیوں کا گویا کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم رمضان شریف کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شریف کے مہینے سے ہی یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان کے مہینے سے ملا دے۔ یہ دعا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گویا کہ رمضان کے لیے شوق، رمضان کے انتظار میں رہنا، یہ مومن کا ایک یہی سیوا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو درست طریقے کے مطابق آنے والے اس رمضان میں بھی روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، اور جو عبادات ہیں ان کو بھی بجا لانے کی توفیق دے۔ مفتی حسان صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ۔
پہلا سوال یہاں سے ہم آج کا یہ شروع کریں گے کہ کچھ لوگ رجب میں اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کے ایک عادت ہے ان کی اور معمول ہے، وہ روزے رکھتے ہیں، اور کچھ شعبان کے مہینے میں ہی کچھ تعداد میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثر شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ یہ ایک جو آخری روزہ ہوتا ہے یعنی 30 شعبان کا روزہ، یہ کچھ ایسے میسج چلتے ہیں کہ یہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ گیپ دے کر پھر رمضان سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اب ایک شخص وہ جو مسلسل رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اس سے بھی یہ منع کیا جائے گا، یا کیا اس کے بارے میں حکم شرع؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ تفصیل ہے کہ ایک تو ہے 30 شعبان کا روزہ، جس میں روزہ رکھنا یعنی یہ دن یوم الشک کہلاتا ہے،
یوم الشک
یعنی ایسا دن کہ جس میں اس بات کا شک واقع ہو گیا کہ آج رمضان کا دن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں اس اعتبار سے کہ یوم الشک ہے، روزہ رکھنے کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی کوئی کہے کہ میں آج کے دن روزہ رکھتا ہوں، اگر رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا ورنہ نفلی روزہ ہو جائے گا، تو یوں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کہا گیا ہے۔ اور ایک ہے کہ جس کو یہ مسئلہ معلوم ہے، یعنی خواص جو ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم الشک کو روزہ نہیں رکھ سکتے اس نیت کے ساتھ کہ فرض ہوا تو فرض ادا ہو جائے گا ورنہ نفل ادا ہو جائے گا، تو ان کو خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھنا جائز ہے۔ یعنی وہ خالص یہ نیت کرے کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ روزہ رکھنا ان کا درست ہو جائے گا۔ ایک تو ہے 30 شعبان کے حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ ہے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے کے روزے رکھنا، اس کی بعض روایتوں کے اندر اس بنیاد پہ ممانعت آئی ہے کہ جو اہل کتاب تھے ان لوگوں نے جو ان پر روزے فرض کیے گئے تھے، کیونکہ روزے یہ پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، تو ان پر جو روزے فرض کیے گئے تھے اس میں انہوں نے ان روزوں کو ملا دیا، یعنی مزید اس کے اندر اپنی طرف سے فرض بڑھا دیا، یعنی جو اللہ نے فرض کیا تھا اپنی طرف سے انہوں نے اس کے اندر مزید بڑھا کر فرض کر دیا۔ تو اس انداز میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، اس کو فرض نہیں سمجھ رہا، تو اس کے لیے وہ روزہ رکھنا بھی درست ہوگا۔ اور بالخصوص ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر پیر کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، یا جمعرات کے دن کا وہ روزہ رکھتا ہے، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے، تو اب جو یہ 29 کا یا 30 کا دن آ گیا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق پیر شریف کا روزہ رکھا یا جمعرات کا روزہ رکھا، تو اس کے روزہ رکھنے میں اصلا کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی وہ جو روایات میں ممانعت ہے وہ خاص پہرائے میں ہے، کہ جبکہ آدمی کی نیت میں بھی شک پیدا ہو جائے یا ڈبل مائنڈ ہو کر کہ یہ رمضان ہے ورنہ نفلیں، مطلقاً اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
سوال میرا یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میں جماعت میں شامل ہوا ہوں، دو رکعت گزر چکی تھی، جیسے ہی امام صاحب نے نماز مکمل کی امام صاحب نے سلام پھیرا، میں نے بھی غلطی سے اپنا سلام پھیر دیا، جیسے ہی میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا مجھے یاد آ گیا کہ میں تو دو رکعت باقی تھی، میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور اپنی دو رکعت نماز میں نے مکمل، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو دو بعد میں دو رکعت مکمل کیے اس کے بعد مجھے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟
جی، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ صورت مفتی صاحب پیش آ جاتی ہے، کیا کہیں گے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بھول کر غلطی سے یہ کیا ہے، تو اس میں بنیادی اعتبار سے دو صورتیں بنتی ہیں کہ جب آپ نے بھول کر سلام پھیرا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا یا امام سے کچھ دیر کے بعد سلام پھیرا۔ اگر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرتے ہیں، اور یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے، لیکن اگر کوئی امام سلام پھیر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ غلطی سے اس نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا اور اس کو یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر بعد سلام پھیرا جاتا ہے، یعنی امام نے السلام کہہ دیا یا علیکم کہہ دیا، اس کے بعد لوگ سلام پھیرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایسا جب غلطی سے ہوا تو اس صورت میں کھڑا ہو جائے یاد آنے پر، اور آخر میں سجدہ صاحب اس کو کرنا ہوگا، سجدہ صاحب اس نے کر لیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
جی صاحب، سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں اور بکریاں بھی، اس طرح کے جانور ہیں، تو کیا ہم لوگ اس کی بھی زکات دیں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی بندہ ریٹائرمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ سروس سے، تو جو سبھی جو پیسہ ملا ہے جو گاؤں کٹا گورنمنٹ سروس کا ملتا ہے، تو یہ ابھی فروری میں ملا ہے، تو ابھی جیسے ابھی اسٹاف میں آ گیا، تو اس پیسے پر ابھی زکات دینی پڑے گی ایک سال گزرنے کے بعد؟
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کی ایک طرح کی نمائندگی کی ہے، اور اسی سے ملتے جلتے ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، اور گاؤں میں رہیں یا کہیں بھی رہ رہا ہو، اور گائیں بھینسیں اس طرح کے جانور لوگ پالتے ہیں، تو اب کیا زکات کا ہوگا؟
اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں، کہ جو جانوروں کے اوپر زکات ہوتی ہے اس میں جو پہلی شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جانور توالد و تناسل کے لیے ہوں، یعنی ان کا مقصد یہ ہو کہ یہ ان کے ذریعے سے اولاد حاصل کرنا مقصود ہو، آگے نسل بڑھانا مقصود ہو، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکات ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں، یعنی خود چر پھر کر گزارا کرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ سال کے اکثر حصے میں ان کو لا کر کھانا کھلانا پڑتا ہو، یعنی چارہ وغیرہ کھلاتے ہوں، تو ان کے اوپر زکات نہیں ہوتی۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی مخصوص تعداد ہے، کہ بکریاں 40 ہوں، گائیاں ہوں، تعداد ہوتی ہے ایک، اس کے بعد اس کے اوپر زکات ہوتی ہے، ورنہ اس کے اوپر زکات نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، تو ناظرین جو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو گھر میں آپ پال رہے ہوتے ہیں، جن کا خود چارہ ڈال رہے ہیں، وہ سب بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، جیسے باڑا ہے، انہوں نے بھینسے رکھی ہوئی ہیں، دودھ نکالتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں ہم تو تجارت بھی کر رہے ہیں ایک طرح کی، یہ لیکن یہ کیا تجارت بھینسوں کی تجارت کہلائے گی یا دودھ کی تجارت کہلائے گی؟ کیا
دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلا کہ جو سامان کے اوپر سونے چاندی اور رقم جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ زکات جو سامان پر ہوتی ہے اس میں بنیادی نیت یہ ہے کہ اس کو لیتے ہوئے زکات کی نیت ہو. جیسے پراپرٹی ہے تو اس کو لیتے ہوئے نیت یہ ہو کہ اس کو آگے بیچیں گے تو اس کے اوپر زکات ہوتی ہے، ورنہ اس کے اوپر زکات نہیں ہوتی. اسی طرح اور چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے ہوتی ہیں، جب لیا اس وقت نیت تھی کہ اسے آگے بیچنا ہے تو اس پہ زکات ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو یہ جو گائیاں اور بھینسے وغیرہ لیتے ہیں دودھ نکالنے کے لیے، تو ان گائیوں اور بھینسوں کو نہیں بیچتے بلکہ ان سے جو دودھ نکلتا ہے اسے بیچتے ہیں. تو اول تو ان گائیوں اور بھینسوں کے اوپر زکات نہیں ہے کیونکہ یہ بیچنے کی نیت سے نہیں لی گئی. اور دودھ بھی جو ہوتا ہے وہ روز ظاہر کے نکلتا ہے اور بیچا جاتا ہے، لہذا جو بیچ دیا گیا اس پر اس کی جو رقم حاصل ہوئی اس کے اوپر زکات ہوگی. یہ دودھ نکال کے جو بیچتے رہے ہیں اس بیچے ہوئے دودھ کے اوپر زکات نہیں ہوگی، کیونکہ تو سال گزرنے سے پہلے ہی بک گیا، تو اس کی رقم آ گئی تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان کی اور جاب سے ابھی ان کی وہ مدت ختم ہو چکی ہے، اب ان کے پاس پیسے ہیں، مختلف طرح کے پیسے ملتے ہیں، ایک تو ریٹائرمنٹ کا جو ملتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو پہلے سے جی پی فنڈ کہیں دیگر اس طرح کے فنڈ ان کے نام سے انہی کی سیلری کا حصہ جو جمع ہوتا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ملے گا تو اب آئندہ سال شمار کریں گے یا ابھی سے کریں گے، کیا کرنا؟
دیکھیں جو اپنی ان کی سیلری کٹتی ہے ماہانہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہوتا ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے. اور جو قرض ہوتا ہے، قرض کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جو قرض آپ نے دیا ہوا ہے جس کے ملنے کی امید ہے یا اس کے گواہ موجود ہیں یا اقرار کرنے والا ہے، جو شرائط ہیں اس کی، جیسے یہاں پر ہوتا ہے تو یہ قرض ایسا ہوتا ہے کہ جو واپس ہی ملنا ہے، تو قرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زکات تو لازم ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن دینا اسی وقت لازم نہیں ہوتا. دینا اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب یا تو وہ پورا حاصل ہو جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ حاصل ہو جائے،
ٹھیک ہے،
تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکات ہوتی ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر سال جتنی رقم آپ کی جمع ہوئی ہے اس کے اوپر آپ زکات نکال دیں، ورنہ جتنے سالوں کی ایک ساتھ ملے گی، مثلاً 10 سال کے بعد آپ کو یہ رقم ملتی ہے اور 10 سال سے آپ کے اوپر زکات بنتی تھی، تو سارے 10 سالوں کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے 25,000 روپے جمع ہوئے ہیں اور آپ ویسے ہی اس کو ملا کر صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو اسی سال زکات نکال دیں تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اب جو اس سال لیا اور لینے کے بعد کہے کہ مجھے تو ابھی ملا ہے، جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مال پہ سال نہیں گزرا، اب اس کا تو شمار اگلے سال سے کریں گے، تو یہ اسی کے اکاؤنٹ میں اسی کے نام سے تھے؟
جی بالکل. تو اصل میں یہ بہت ساری چیزوں میں، یہ صرف یہاں پر نہیں ہے. لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر 10 شعبان کو کوئی صاحب نصاب ہوا اور اس وقت اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، 2 لاکھ کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو چکا تھا. اب اگلے سال 10 شعبان کو جس وقت وہ صاحب نصاب ہوا تھا، اگلے سال 10 شعبان کو اس نے زکات نکالنی ہے. اب مثال کے طور پر شعبان 10 شعبان آنے سے پہلے پہلے رجب کے مہینے میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس مزید آ گیا، وہ 3 لاکھ کا مالک ہو گیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو رجب کے اندر 1 لاکھ روپیہ آیا ہے، اس 1 لاکھ روپے کے اوپر اگلے رجب کے اندر جا کے زکات ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کا پچھلے 2 لاکھ کے ساتھ مل جائے گا اور 10 شعبان ہی کو آپ نے 3 لاکھ روپے کی زکات نکالنی ہوگی.
ٹھیک ہے. کچھ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اسی سے ملتا جلتا حسن صاحب ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ زکات کے پیسے کو اگلے پورے سال دیتے رہتے ہیں، 25,000 زکات نکلی، 500,000 کسی کو دینا ہے، کسی کو 2,000 دینا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ پورا سال وہ ہمیں دینے پڑیں گے، تو اب اس کو ہم جو بچا کر رکھ رہے ہیں اور پورا سال ہم زکات میں دیتے رہیں، پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر یہ ٹھیک ہے طریقہ کار، دوسرا یہ جو 25,000 نکالیں گے اس پر بھی الگ سے کوئی زکات دینی پڑے گی؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب زکات فرض ہو جائے تو جتنی زکات فرض ہوئی ہے فوری طور پر اسے نکالنا یہ ضروری ہے، تاخیر نہیں کر سکتے، دیر نہیں کر سکتے، بس اتنی دیر کی اجازت ہے کہ جتنی دیر میں آپ کو کوئی زکات کا مستحق نہیں ملتا فوری اسے ڈھونڈنا ضروری ہے اور ڈھونڈ کر اسے پہنچانا ہوگا. اور اگر جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں گناہگار ہوں گے. اور علماء نے ایسے شخص کو فاسق لکھا اور مردود الشہادت لکھا، یعنی اگر وہ کہیں گواہی دے تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ زکات کے پیسے نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ پورے سال آتے رہتے ہیں، ضرورت مند آتے رہتے ہیں، یا شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی، غریب بچیوں کی، تو اس میں ہمیں دینا ہوتا ہے، اس لیے ہم زکات جو ہے وہ थोड़ा 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 करके निकालते रहेंगे तो शरान ये दुरुस्त नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो फिर आप उसको मौखर करें, बल्कि जब ज़कात फ़र्ज़ हुई तो फ़ौरी तौर पर दे दें। इसका सिंपल हल ये है, आसान हल ये है कि अगर आप सारा साल ज़कात निकालना चाहते हैं तो एडवांस में निकालना शुरू कर दें, यानी अभी आपने देना शुरू कर दिया और साल के आखिर में जाके आपने देखा कि आपके ऊपर जो ज़कात बनती थी वो 3 लाख रुपए बनती थी और आपने 2 लाख ज़कात में दे दिए हैं, तो अब 1 लाख रुपए आपको निकालना होगा, तो यूँ एडवांस के अंदर ज़कात निकाल देंगे तो ये आसानी रहेगी,
ये आसानी हो जाएगी और इसमें इनका मसला भी ये हल हो जाएगा,
हल हो जाएगा।
लेकिन इसमें एक दफा डबल गोया के निकालनी पड़ जाती कि एक साल पूरा हो चुका है पिछला, वो दें और फिर अगली भी साथ।
इसमें आसानी हो जाएगी ना कि एक साल तो निकालना तो है ही आपने,
ठीक है,
और ज़ाहिर है कि ज़कात तो फर्ज है, वो तो देंगे आप अल्लाह की राह के अंदर, तो वो फौरी निकालना जरूरी है। अब अगले साल के लिए जब आप टुकड़ों टुकड़ों के अंदर निकालते रहेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी,
ठीक है। इसमें एक और चीज भी रहती है जो ये एडवांस वाली सूरत होती है। अब ये तो इसने अंदाजे से निकाली कि अभी मेरे ऊपर 1 लाख रुपए ज़कात बनती, इसने निकाल दी। अब अगला साल जब इसका पूरा होगा तो ऐसे को क्या करेंगे, हिसाब करेगा दोबारा, क्या करना है?
जाहिर सी बात है, यानी वो जब साल पूरा हुआ, साल यानी पूरे साल के अंदर वो निकालता रहा, कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 30,000 दिए, तो साल के आखिर में जाके उसने देखा जब उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो रही है कि 1 लाख रुपया मैंने निकाल दिया है, और फिर उसने अपना माल काउंट किया तो पता चला कि मुझ पर टोटल ज़कात 1.5 लाख रुपया बनती है देने की, तो 50,000 रुपए इसको देने होंगे। और मिसाल के तौर पर उस पर ज़कात जो बनती थी वो 90,000 बनती थी और इसने 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल दी है, तो अब ये जो 10,000 ज़ायद निकाले हैं ये चाहे तो अगले साल की ज़कात के अंदर इसको काउंट कर सकता है।
माशाल्लाह। मदरसा के नाज़रीन, अहकाम शरा अगर वाकई हम दुरुस्त तरीके से सीख लें या संजीदगी के साथ समझ भी लें, हमारे लिए बड़े फवायद हैं इसमें। और जो बसों का तो हम सहूलत चाह भी रहे होते हैं कि हम इसको यूं यूं करें, तो उसका तरीक़ेकार मौजूद होते हैं। अगरचे कुछ थोड़ा सा अमल करने में बाज़ का नफ्स पर थोड़ा सा भार पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से मसला हल हो जाएगा और इंशाल्लाह जो आप चाह रहे हैं कि आस्ता आस्ता करके भी अपनी ज़कात देते रहें, और कई लोग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल देते हैं ताकि वो एक साथ उन पर वो बोझ भी नहीं आता और वो उसके अंदर कोई कोताही और कमी भी नहीं आती, ये अंदाज इख्तियार करना चाहिए। मुसब एक मैसेज है, ये कह रहे हैं कि घर के अंदर ख़वातीन जमा होकर और एक हाफिज़ लड़की अगर तरावी पढ़ाए तो क्या करना चाहिए?
देखिए, औरतों का जमात करवाना तो मकरूह है, यानी औरत ही जमात करवा रही है, पीछे औरतें पढ़ रही हैं, ये तो मकरूह तहरीमी, इसकी इजाज़त ही नहीं है, गुनाहगार होंगी इस तरह करेंगी तो। और वैसे भी औरतों को जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, उनको तनहा ही नमाज पढ़ना चाहिए। औरत की वो नमाज के जितना ज़्यादा पर्दे के अंदर होती है इतनी अफजल होती है। फरमाया घर के अंदर पढ़ना अफजल, घर से कमरे के अंदर पढ़ना अफजल, कमरे से कोठड़ी के अंदर पढ़ना अफजल, यानी जितना अपने आप को छुपाया उतना ही उसके लिए फजीलत का बाइस है। और ये देखें कि ये जो हुक्म बयान हुआ है ये मक्के और मदीने की औरतों को पहले बयान हुआ, और वहाँ पर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी अला साहिबिहस्सलाम मौजूद थे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इस बात का हुक्म इरशाद फरमाया, तो इसकी अहमियत को आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर तरह तरह की खराबियाँ होती हैं, जो ये घरों के अंदर औरतें जमा होती हैं तो इनका जब मजमा होता है तो फिर तरह तरह के मामलात इनके पेश आते हैं, बातें और फिर गीबतें, तोहमतें और पता नहीं क्या क्या होता है। और फिर इसमें जो शरई खराबी एक बड़ी ये होती है कि वो पढ़ रही होती है, एक बाज़ों का सलात व तस्बीह पढ़ते हैं या बाज़ों का तरावी पढ़ते हैं, पीछे पीछे दूसरा पढ़ना दूसरी भी पढ़ना शुरू कर देती हैं, ये गलतियाँ ये अलग हो रही होती हैं। इसलिए हर तरीके से आफियत यही है कि जो खवातीन हैं वो घर के अंदर तनहा ही नमाज पढ़े,
ठीक है। और जो खुद हाफिजा लड़की हो वो अपनी तरावी की नमाज के अंदर कुरान पाक को अगर पढ़ती हैं इस तौर पर कि मुझे याद रहे तो
बिल्कुल सही, कोई मसला
करना चाहिए,
अच्छी बात है उसके लिए।
बल्कि यही तरीका अगर इख्तियार कर लें, क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि खवातीन की तरफ आता है कि हम तरावी की तरफ इसलिए बाजमात जाते हैं कि मंजिल याद हो जाए, तो ये अंदाज इख्तियार
करके बिल्कुल
ठीक है, ये बेहतर है, ये इख्तियार करना चाहिए। जी मजीद कुछ सवाल?
हमारे पास इधर एक ईदगाह बनी हुई है, ईदगाह, और उसके अंदर हम जनाजा भी पढ़ते हैं, क्या हम उसको ईदगाह जनाजा गाह के अंदर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं?
जनाजा गाह में ईद की, यानी ग्राउंड है उसमें जनाजा भी पढ़ते हैं और ईद की नमाज भी वहां पर,
वक्फ देखा जाएगा ना किस मकसद के लिए वक्फ किया गया है उसको। तो अब ये सवाल तो वाज़े नहीं है कि क्या वो जनाजा, वैसे तो ईदगाह के अंदर जनाजा पढ़ने में कोई मसला नहीं है,
ठीक है,
क्योंकि जनाजा जो होता है वो मस्जिद के अंदर मना होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है इनकी ईदगाह के अंदर जनाजा पढ़ने की, क्या पोजीशन होती है, تو یہ اللہ اعلم. ورنہ بہرحال عیدگاہ جو ہوتی ہے اس میں جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
چلیں اس کو سوال کو تھوڑا سا یوں وضاحت لے لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ گراؤنڈ ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ نہ وقف ہیں, وہ گراؤنڈ ہیں, لیکن بطور عیدگاہ بھی مشہور ہیں, جنازہ گاہ بھی مشہور ہیں, اور عام لوگوں کی تقریبات بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مقصد یہ کہ جہاں جنازہ پڑھا وہاں اگر عید کی نماز پڑھیں تو
کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر,
کوئی حرج
بالکل پڑھا جا سکتا ہے. اور پہلے جو ہوتا تھا وہ ہوتا یہی تھا کہ مساجد کے ساتھ قریبی جگہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بنائی جاتی تھی, اور وہاں پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے تھے, اور یعنی مسجد کے ساتھ ہوتی تھی, مسجد سے باہر بنی ہوتی تھی یا فنائے مسجد کے اندر جا کے بنی ہوتی تھی, جو بھی صورتحال ہوتی تھی اس میں وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے, اور جب عید کا موقع ہوتا تو وہاں صفے بھی بنتی تھی.
ماشاء اللہ. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کمیٹی ڈالنا جائز ہے, بی سی جو ڈالی جاتی ہے؟
بی سی جو عام طور پہ ڈالی جاتی ہے اس کے ڈالنے میں تو حرج نہیں ہے کہ 10-15-20 بندے مل کر بی سی ڈالتے ہیں, اور پھر جس کا نمبر آتا ہے پرچی نکالی جاتی ہے اور اس کو دے دیے جاتے ہیں, اور وہ آگے دوبارہ بھرتا رہتا ہے, تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جو بی سیاں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات جو ہے وہ شرعی خرابی ہوتی ہے, جیسے بولی والی کمیٹی ہوتی ہے, بی سی ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کم سے کم قیمت میں لے گا اس کو دے دی جاتی ہے, اور بقیہ جو رقم ہوتی ہے وہ آپس میں تقسیم کر لی جاتی ہے. یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی شرعی اجازت نہیں,
اس کی اجازت نہیں. جی مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, دودھ پیتے بچے کا پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر کپڑا اوپر سے گیلا کر کے کپڑے کے اوپر مار دیں تو وہ پاک ہو جائے گا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
ٹھیک ہے, گیلا کپڑا کر دیا یا کچھ ایسے چھینٹے لگا دیے, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب یہ بال اجماع ناپاک ہے. یعنی چاروں آئمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام شافعی کے نزدیک جو دودھ پیتے بچے کا پیشاب ہے وہ پاک ہے, ایسا نہیں ہے. جہاں تک رہا اس کو پاک کرنے کا طریقہ, تو احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہ حنفی میں حکم یہی ہے کہ جس طرح چھوٹی بچی کا پیشاب پاک کیا جائے گا اسی طرح چھوٹے بچے کا پیشاب بھی پاک کیا جائے گا. بچی کے پیشاب میں تھوڑا مبالغہ کرنا پڑتا ہے, بچے کے پیشاب کے اندر کچھ کم دھونا پڑتا ہے, لیکن یہ چھینٹے مارنا بعض روایتوں کے اندر جو آیا ہے اس کا معنی یہ چھینٹے مارنا نہیں ہے, بلکہ ہلکا ہلکا اس کو دھونا ہے. تو نہ تو کپڑے کے ساتھ وہ دھویا صاف کیا جائے گا, نہ چھینٹے مار کے اس کو پاک کیا جائے گا, بلکہ جتنا لڑکی کے لیے پانی بہاتے ہیں اس سے کم پانی بہائیں گے تو وہ جو نجاست ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اصل مقصد یہ نجاست کو دور کرنا ہے, اور بال اتفاق یہ بچے کا جو پیشاب ہے چھوٹے بچے کا, دودھ پیتے بچے کا, وہ ناپاک ہے, اور ناپاکی جیسے دوسری دور کی جاتی ہے ایسے ہی اس کو بھی دور کیا جائے گا. تو یہ چھینٹے مار لینا کافی نہیں ہے. بعض جو روایتوں کے اندر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کم پانی کے ذریعے, یعنی جو لڑکی کے مقابلے میں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دھونا, کم پانی کے ذریعے اس کو دھویا جائے.
ٹھیک ہے جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ حضور, مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے بیمار ہوں, شوگر کا مریض ہوں, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس رمضان, یہ رمضان بیماری میں پہلی دفعہ آ رہا ہے, اس سے پہلے میرا تجربہ نہیں ہے. تو مجھے یہ مطلب نہیں پتا کہ میں رمضان کا روزہ پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, تجربہ نہیں ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر.
اللہ کریم آپ کو تندرستی عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, قوت عطا فرمائے عبادت پر اور بالخصوص روزوں پر. یہ پہلی دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض لاحق ہے اور فرسٹ رمضان شریف ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا تجربہ ہو کہ روزہ رکھے بیمار ہو جائے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ممکن بھی ہوتا ہے اور پرہیز کے ذریعے بھی اس کے اندر آسانی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کی دوائیاں مخصوص ٹائم کے لیے ہوتی ہیں, اس کو پیا جائے تو ایک ٹائم تک اس کا جو ہے وہ بندہ نارمل لیتا ہے. تو یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کے اندر بہت زیادہ کوئی مشکل ہو جاتی ہو. تو لہذا اول تو آپ ڈاکٹر سے, اچھے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, اس میں آپ روزہ رکھیں بغیر کسی تجربے کے یا بغیر کسی ماہر ڈاکٹر, اور ایسا ڈاکٹر کے جو خوف خدا والا ہو, اس کی آپ رائے کے بغیر روزہ بالکل بھی نہ چھوڑیں. روزہ آپ رکھیں, بالفرض آپ کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے یا لو ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے, تو یعنی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ٹیبلٹ لینا پڑے گی, میڈیسن لینا پڑے گی, یا آپ کو کھانا کچھ پڑے گا, اور اس کے بغیر پھر چارہ نہیں رہے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یا تو بیماری لمبی ہو جائے گی یا موت واقع ہو جائے گی. تو پھر اس صورت میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ روزہ توڑ دیں, اور پھر اس کے بعد جب آپ کے لیے آسانی ہو اس روزے کی آپ قضا کر لیں. تو روزہ نہ چھوڑیں, रोज़ा रखें और फिर कंडीशन ऐसी हो जाए कि रोज़ा तोड़ना ज़रूरी हो जाए तो तोड़ने की आपको इजाज़त मिल जाएगी और बाद में इसकी आप कज़ा कर लें।
ठीक है, मुतलकन ऐसा नहीं कि बीमारी मर्ज है तो वैसे जैसे आमतौर पर लोग गुमान कर लेते हैं कि मैं बीमार हूँ या मेरे साथ ये अर्ज़ा है, हालांकि आम रूटीन में भी वो
दीगर काम कर रहे होते हैं,
दीगर काम है, ठीक ठाक सेहतमंद अफराद की तरह ही रहते हैं, तो हर एक की कंडीशन एक जैसी नहीं है ये।
नहीं जी
ठीक है, एक ये कह रहे हैं कि गोल्ड 7.5 तोले है हमारे पास, कैश नहीं है, तो ज़कात 7.5 इन्होंने वैसे ही लिखा है।
अब 7.5 तोला सोना है तो सिर्फ सोना हो और वो 7.5 तोला हो जाए तो उसके ऊपर ज़कात तो लाजिम है। अब आप चाहें तो उसकी सूरतें मुख्तलिफ हैं कि ज़कात आप किसी भी चीज़ के जरिए निकाल सकते हैं, मसलन कोई सामान है तो उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू जितनी है उसके हिसाब से आपकी ज़कात निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर जो टोटली रकम आप इसकी बनाते हैं और वो ज़कात आपके ऊपर बनती है मिसाल के तौर पर 15,000 रुपये, तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि जो 15,000 रुपये की मार्केट वैल्यू रखती है और वो आपने किसी मुस्तहक को दे दी तो भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप मुमकिन है आपके लिए आसानी है तो आप उधार लेकर भी उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं, वरना फिर सोने के जरिए कि इसका 40वां हिस्सा आप ज़कात के तौर पे सोने ही में से निकाल दें, ये भी आपको करना होगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो ये 3 सूरतें मैंने आपके सामने बयान की हैं, इनमें से कोई भी आप इख्तियार कर सकते हैं।
ठीक है, कोई भी इख्तियार करें। और आमतौर पर होता ही है कि एहसान साहब लोग 7.5 तोले नहीं है तो वो छोड़ देते हैं, ये 7.5 तोले नहीं है, 4 तोले, 5 तोले, 2 तोले, और दूसरी तरफ तवज्जो नहीं करते कि उसके साथ भी कोई चीज़ और माले ज़कात में से, क्या कहेंगे आप इनको?
देखिए, सिर्फ सोना हो तो उस वक्त उसका 7.5 तोला होना ज़रूरी है, वरना अगर सोने के साथ कोई और चीज़ है, मिसाल के तौर पर कुछ चांदी है या ज़रूरत के अलावा उसके पास रकम मौजूद है या बेचने का सामान उसके पास मौजूद है और सोने के साथ उसको मिलाया जाए तो रकम 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाती है और आम तौर पे बन जाती है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात लाजिम होती है। जितनी भी सोने और उसके साथ चीज़ें हैं उसको मिला के उसकी वैल्यू निकालेंगे, जितनी वैल्यू बनती है उसका आपने 40वां हिस्सा निकालना है।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
मेरा सवाल ये है कि असर की नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं और फजर की नमाज के फर्जों से पहले क्या उस वक्त भी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, यह सवाल है।
फजर और असर, फजर में फर्जों से पहले, चले बाद वाला ही बता दीजिएगा, और असर की नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ना।
फजर यानी सुबह सादिक जब हो जाए, यानी जिसको आप समझ लें कि सहरी का जो वक्त होता है वो ख़त्म हो गया और फजर का वक्त शुरू हो गया, उस वक्त से लेकर सूरज तुलू हो जाए और उसके 20 मिनट गुजर जाए, तो नफलों के अंदर यानी फ़र्ज के अलावा जो नमाज होती है उसमें तो सिर्फ सुन्नत फजर पढ़ सकते हैं और कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता जो कज़ा नमाज है वो सुबह सादिक से लेकर सूरज के तुलू होने तक पढ़ी जा सकती है, चाहे फजर के फर्ज पड़े हों या ना पड़े हों, लेकिन इसमें यह होता है कि जो कज़ा नमाज है उसको लोगों के सामने जाहिर नहीं होना चाहिए कि आपने कज़ा की भी है, कि गुनाह का इजहार भी मना होता है कि किसी के सामने आपका गुनाह जाहिर नहीं होना चाहिए, लिहाजा अगर ये नमाज पढ़नी है तो किसी ऐसे मकाम पर पढ़ें कि लोगों की नज़र आप पर ना पड़े। आप मुसलसल 10, 12, 14 रकातें पढ़ेंगे तो सामने वाला तो यही गुमान करेगा कि ये कज़ा नमाज पढ़ रहा है या फिर इस वक्त में नफिल पढ़ रहा है, जब पढ़ना मना होता है नफिल तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पढ़ें कि जहां पर कोई आपको देखे ना। इसी तरह असर की जो नमाज है उसके फर्ज पढ़ने के बाद, फर्ज से पहले तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही कज़ा पढ़ी जा सकती है और नफिल भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन जब फर्ज पढ़ लिए असर के तो उसके बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिरी जो 20 मिनट हैं उसमें नहीं पढ़ सकते, सूरज गुरूब होने से जो पहले के 20 मिनट हैं उसमें नहीं पढ़ सकते, और असर के बाद भी जब कज़ा नमाज पढ़ें तो किसी ऐसी जगह पर पढ़ें कि कोई आपको देखे ना कि आप कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं।
ठीक है, एक मैसेज है एक खातून की तरफ से, कहती हैं कि मैं अकेली हूँ और ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजर बसर करती हूँ, 6,000 रुपये मेरे बन जाते हैं और बहुत ज़रूरतें मेरी वो इससे पूरी नहीं होती, तो अगर मुझे कोई सदका या ज़कात दे तो दे सकती हूँ, जबकि घर का कोई और किफालत करने वाला नहीं।
अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात को आसान करे। अब देखा ये जाएगा कि असल में ये इतना तो कह दिया कि ये 6,000 रुपये बनते हैं इनके और इसी में ये गुजारा करती हैं, लेकिन बाज़ोकात होता ऐसा है कि ऐसी जो ख़वातीन होती हैं उनके पास बाज़ोकात सोना रखा हुआ होता है, यानी वो सोने को गोया के माल ही शुमार नहीं कर रही होती, कभी उनके पास बालियाँ रखी होती हैं तो कभी अंगूठी होती है तो कभी हार होता है, ऐसी चीज़ें सोने की रखी होती हैं और फिर रकम कुछ ज़रूरत के अलावा हो تو اس کے ساتھ ملانے کی صورت میں اس کے اوپر خود زکوٰۃ بن جاتی ہے, اور سونا خود اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو ویسے ہی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکے گی. تو اگر آپ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو آپ شرعی فقیر ہیں, تو آپ زکوٰۃ لے سکتی ہیں.
ٹھیک ہے, اس صورت میں لے سکتی ہیں. جی مزید کچھ سوال.
میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے اور میں شہر مسجد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کو کتنی عمر سے اپنے روزے رکھنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے, اور چھوٹے بچوں کو اپنا روزہ کس طرح گزارنا چاہیے, اور وہ کیا ایسا کریں جس سے ان کو تھکن فیل نہ ہو.
اچھا, بچوں کو بھی تھکن نہ ہو, محسوس بھی نہ ہو, ان کو روزہ بھی کس عمر میں, کیا کہیں گے؟
دیکھیں, ایک تو ہے فرض ہونا روزہ, وہ تو ظاہر ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ یا بالغ ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر روزہ رکھنا یہ ضروری ہو جائے گا. یعنی بچہ بالغ ہو گیا اور بچی بالغ ہو گئی تو اب ضروری ہو گیا روزہ رکھنا. ورنہ جب بچہ یا بچی 7 سال کا ہو جائے, 7 سال کی عمر ان کی ہو جائے, تو پھر اس صورت میں ان کو روزہ رکھوانا چاہیے جبکہ ان کی جسمانی حالت ایسی ہو کہ روزہ رکھ سکیں. یعنی ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ روزہ رکھیں, اور 10 سال کے ہو گئے تو پھر اس صورت میں بھی روزہ رکھنے کی تاکید کریں, ضرور کہیں ان کو کہ بھائی روزہ رکھیں. یعنی جبکہ جسمانی قوت ایسی ہے تو پھر زبردستی روزہ رکھوائیں کہ وہ روزہ رکھ لیں. اور جب بالغ ہو گئے تو پھر تو اس صورت میں رکھنا فرض ہو جائے گا. جہاں تک رکھنے کی بات ہے کہ کب سے رکھنا چاہیے, جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ بعض اوقات 3-4 سال کی عمر ہوتی ہے اور بچے کو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی کہ روزہ ہوتا کیا ہے, اور اس کو روزہ رکھواتے ہیں, پھر اس کو یعنی پہلے خوب رات جگائی ہوتی ہے, سارا دن سلاتے ہیں, اثر کے بعد وہ موٹر سائیکل پہ ہار پہنا کے چکر لگائیں گے اور یوں اس کا ٹائم پورا کرتے ہیں, حالانکہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ کیا ہے. تو ایسے کو روزہ رکھوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, خامہ خامہ آپ نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور اس کو مشکل کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو بچہ روزہ اس وقت رکھے جبکہ اسے معلوم ہو کہ روزہ ہوتا کیا ہے, پھر اس کو روزہ رکھوایا جائے. اور جہاں تک روزے میں تھکن فیل نہ ہو تو بھاگ دوڑ نہ کریں, اچھلے کودے نہ, ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جو آپ کو تھکن میں ڈالے, اور سحری اچھی طریقے سے کریں کہ سحری کرنے کا حکم ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے روزے پر قوت حاصل کی جائے. اتنا بھی نہ کھائیں کہ پیٹ خراب ہو جائے, اور اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ روزہ رکھنا یہ مشکل ہو جائے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. مدنی چین کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے.